الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. کفار مکہ اور مشرکین مکہ قرآن مجید کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے اعتراضات اور اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ اگر قرآن مجید ہی مجروح ہو جائے اور قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے میں لوگوں کو شک پڑ جائے تو مذہب اسلام کی دیوار دھڑام سے گر جائے گی. اس سلسلے کے دو بڑے بڑے اعتراضات تھے جس کو بطور پروپاگنڈا کے استعمال کرتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک اعتراض تو یہ تھا کہ انما یعلمہ بشر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آیات کو کلام اللہ کہہ کر، قرآن کہہ کر ہمارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یہ آیات انہیں ایک شخص سکھاتا ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پرانی آسمانی کتابوں کے ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان سے سیکھ کر اس پر کلام الہی کا لیبل لگا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ورنہ باقی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. انما یعلمہ بشر، اسے تو انسان ہی سکھا رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں خود اس کا جواب کفار کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے. اور بہت ہی پیارا جواب ہے کہ قرآن مجید تو خالص عربی زبان ہے، لسان عربی مبین، یہ تو کھلم کھلی عربی زبان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور تشریف آوری کے بعد عربوں کے یہاں خصوصاً مکہ مکرمہ میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا دور دورہ تھا. بہت اونچی عربی زبان جاننے والے موجود تھے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے شعرا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امی تھے، کسی سے آپ نے پڑھا نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کسی انسان سے نہیں پڑھتا، نبی کا استاد براہ راست خدا ہوتا ہے. اور شام میں جس شخص کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے اسے عربی زبان آتی نہیں تھی، وہ اجمی تھا. تو اب شکل یہی ہوگی کہ وہ تو بیان کر رہا ہے اپنی زبان میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ترجمہ کروا کے سیکھ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے اپنی زبان میں مکہ مکرمہ میں آ کر پیش کر رہے ہیں. یہی ماننا پڑے گا اگر یہ بات صحیح ہو تو. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ شخص جس کی طرف یہ لوگ ہمارے نبی کے کلام کو منسوب کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، غیر عربی ہے، نن عربک ہے، عربی بول نہیں سکتا. تو جہاں تک زبان کا تعلق ہے، الفاظ کا تعلق ہے، عبارت کا تعلق ہے، ٹیکسٹ کا تعلق ہے، فصاحت بلاغت الوکونس کا تعلق ہے، وہ اس کا نہیں ہو سکتا. اس کے تو قصے ہو سکتے ہیں، واقعات ہو سکتے ہیں، تو اس کی زبان نن عربک ہے، اجمی ہے، اور یہ کلام جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ خالص عربی ہے. اب جب یہ خالص عربی ہے تو عربی زبان میں ہمارے نبی نے ڈھالا ہوگا، یہی ماننا پڑے گا. تو ہمارے نبی بھی تو امی ہی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے شعراء، فصاحت و بلاغت کے شہ سوار مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور ہمارے نبی امی ہے تو ہمارے نبی کے کلام کے مقابلے میں یہ شعراء کوئی کلام کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ تو اگر ہمارا نبی شام والے شخص سے سیکھ کر کلام پیش کرتا ہے تو عربی تو ہمارے نبی ہی کی ہوگی، یہ ماننا پڑے گا کہ ترجمہ اس کا ہے. اور دوسرا بڑا اعتراض یہ تھا کہ نہیں، یہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے، خود یہ بناتا ہے. تو اس پر بھی پھر یہی اشکال کہ اگر یہ خود بناتے ہیں، انہوں نے عربی کسی سے سیکھی نہیں ہے. اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نبی کا کلام ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی خود بیٹھ کر بناتا ہے، یہ اسی کی سپیچ ہے، اسی کا کلام ہے، اسی کی رائٹنگ ہے، اور وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کلام نازل کیا. یا تو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارا نبی سچا ہے، یا نعوذ باللہ ہمارا نبی جھوٹا ہے اور یہ نبی ہی کا کلام ہے، یعنی مخلوق کا کلام ہے. تو اگر اس ایک مخلوق کا جو امی ہے اتنا وزنی کلام ہو سکتا ہے، تو تم مکہ مکرمہ کے سارے رہنے والے بڑے بڑے ادیبوں اور بڑے بڑے شاعروں اور بڑے بڑے عالموں
اس مخلوق کے کلام کے مقابلے میں دوسری مخلوق کا کلام تو پیش کرو، بناؤ دوسرا کلام. سب سے پہلے یہ چیلنج ہوا کہ ہمارے نبی پر ہم نے جو قرآن اتارا ہے ایسا پورا قرآن تم بنا کر کے پیش کرو. ہمارا نبی مخلوق ہے، اور اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو پھر تم بھی مخلوق ہو، تمہیں بھی بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بھئی آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کو تو بنانا چاہیے. ان میں صلاحیت نہیں تو تیسرے میں تو ہوگی، چوتھے میں تو ہوگی، پانچویں میں تو ہوگی، پورے حجاز میں کسی نہ کسی کے اندر تو صلاحیت ہوگی. اور آگے پھر یہ چیلنج کیا کہ بھئی ایک میں صلاحیت نہیں تو دو مل کر بناؤ، اور دو میں صلاحیت نہیں تو تین مل کر بناؤ، اور تین میں بھی صلاحیت نہیں تو تم سب جمع ہو کر کے بناؤ، لیکن بنا کر دکھاؤ. اگر تم بنا کر کے دکھاؤ گے ایسی ہی دوسری کتاب فصاحت و بلاغت میں، جامعیت میں، تو پھر تمہارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد خود بنا رہا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جن اور انسان جمع ہو جائے، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس کام کے لیے کہ ہم بھی ایسا ہی ایک قرآن بنائیں، لا یأتون بمثله، تو وہ ایسا نہیں بنا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، سپورٹ کریں، پھر بھی نہیں بنا سکتے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ ہود میں اس سے بھی نزول فرمایا ہے کہ بھئی پورے قرآن مجید کو رہنے دیجئے. ام یقولون افترا، اے میرے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا ہے اور محمد نے بنایا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم بھی لے آؤ اس جیسی فقط دس سورتیں گھڑ کر. پورا قرآن نہیں، پورے قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن تو تم بنا نہیں سکتے. ہمارا چیلنج تمہارے سروں پر کھڑا ہے، لیکن اب تک تم عاجز رہے، تو اب ہم نزول فرماتے ہیں اور ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں جتنی سورتیں ہیں ان میں سے چھوٹی دس سورتوں کو لے کر اس کے مقابلے میں تم بھی دس سورتیں بناؤ. دنیا میں ہزاروں رائٹر ہے اور رہے ہیں اور آج کل بھی ہیں. تو ایک رائٹر کوئی بہت اچھی کتاب لکھتا ہے، بہت اچھا نوویل لکھتا ہے، تو فوراً اس کے مقابلے میں دوسرا رائٹر لکھتا ہے. آج اوارڈ اس کے ہاتھ میں ہے تو کل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پرسوں اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام تھا، تو مخلوق کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام کر سکتا ہے. تو تم کیوں نہیں لکھتے؟ لکھ کر لاؤ. پورا قرآن مجید نہیں، قرآن مجید کی جتنی سورتیں ہیں ان میں سے دس چھوٹی سے چھوٹی سورتیں ہیں، ان کو رکھ کر اس کے مقابلے میں لاؤ. جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو سورہ یونس کا نزول ہوا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس چیلنج میں اور نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قل فاتو بسورت مثلہ، اے میرے پیغمبر، اب ان سے کہہ دیجئے کہ دس سورتوں کو بھی رہنے دو، ایک سورت لے کر آؤ. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. یہ تین آیتوں کی جو سب سے مختصر سورت ہے، ایسی سورت بنا کر پیش کرو. جو ٹیکسٹ میں، لینگویج میں، کمپریہنسونیس میں، ایلوکونس میں، فصاحت و بلاغت میں، جامعیت میں اس کلام کا مقابلہ کر سکے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں پھر یہی مطالبہ کیا کہ ایک صورت بنا کر پیش کرو اور پھر اس کے بعد اعلان فرما دیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مخلوقات میں سے کوئی میرے کلام کی ایک صورت کے مانند بنانے کے اوپر قدرت نہیں رکھے گی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے جو کچھ ہمارے بندے پر اتارا ہے اس کے بارے میں اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ ہمارا کلام نہیں بلکہ ہمارا بندہ لکھتا ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم اس کے برابر ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے خدا ہیں ان سب کو بلاؤ, اور خدا ہی نہیں بلکہ اور بھی حمایتیوں کو بلاؤ جتنے تمہارے سپورٹر ہیں, ان کن تم صادقین. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو اور پھر بھی تم ایمان قبول نہیں کرو گے تو فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر تم جہنم سے ڈرو. اور بیچ میں اس دھمکی کے بیچ میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز ہرگز قیامت تک نہیں کر سکو گے. اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت پر اعتماد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا ہوگا کہ مجھ سے اچھا رائٹر اس وقت کوئی نہیں ہے, تو میں یوں کہہ دوں کہ ایسا کلام پیش کرو, اور میں یوں بھی کہہ دوں کہ ولن تفعلو, تم ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد شاید مجھ سے کوئی اچھا رائٹر پیدا ہوگا. قیامت تک کے لیے جو چیلنج دیا, یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام ہے, اسی وجہ سے اللہ نے یہ چیلنج کیا. اور تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, آج تک مخلوق میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی سورت پیش کر سکے. کوشش کرنے والوں نے کی, خود مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو قلم لے کے بیٹھا اور اس نے انا آتینا کل کوثر کے مقابلے میں ایک سورت لکھی. خوب محنت کر کے, یہ تو پورا قرآن مجید 6666 آیتیں تقریباً, اب پورے قرآن مجید کا مقابلہ, 10 سورتوں کا مقابلہ, یہ تو سب بہت بعید. اس نے ایک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, تو اندازہ کرو کہ رات دن کھپا کر اس نے محنت کر کے جو سورت تیار کی ہوگی. لیکن وہ سورت جب تیار کر کے اس نے پیش کی تو سب سے پہلی کمزوری اس میں یہ تھی کہ وہ انا آتینا کل کوثر ہی کی نقل تھی. انا آتینا کل کوثر, تو اس نے بدل کر کہا انا آتینا کل جماہر, اور فصل لربی کا ونہر تو تھوڑا بدل کر دیا فصل لربی کا وہاجر. یہ مستقل کوئی صورت تو نہیں ہوئی, یعنی قرآن مجید ہی کا سہارا لیا, اور قرآن مجید کا سہارا لے کر آدھا قرآن مجید کا آدھا اپنی طرف سے بنا کر قرآن مجید کے ہم پلہ بھی ہوتا تو بھی کہتے کہ بھائی کچھ کام کیا, یا قرآن مجید کے قریب قریب ہوتا تو بھی کہتے کچھ کام کیا. لیکن جب اس نے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے قرآن مجید کی اس سورت کے مقابلے میں اپنی سورت پیش کی تو خود اس کے آدمی اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر ٹھٹھا کرنے لگے کہ کیسا کلام پیش کر رہا ہے یہ نبی کا دعویٰ کرنے والا, اور تھوکنے لگے اس کے اوپر. اور مذہب اسلام کے دشمن, مذہب اسلام کے خاتمے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک کوشش کر رہے ہیں, مختلف قسم کی کوششیں, مختلف محنتیں. تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی ان کے سامنے ہے, اور انہوں نے بیٹھ کر ضرور یہ مشورہ کیا ہوگا کہ مذہب اسلام کو ختم کرنا ہو تو بہت آسان ہے, قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جیسی ہم مل کر بنا لیتے ہیں. کہ مشورہ بھی ہوا ہوگا اور کوششیں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ، یہ تو شہنشاہ کا کلام، اللہ کا کلام. اور پھر اللہ یہ فرما دے کہ ولن تفعلو، تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، تو مخلوق میں کیسے یہ طاقت اور حیثیت اور یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کر سکے. آج تک یہ چیلنج انسانیت کے سروں پر، اور قرآن مجید اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے آج بھی اور گزشتہ 1400 سال سے کہ جیسے خدا کی زمین جیسی تم دوسری زمین نہیں بنا سکتے، اور خدا کے آسمان جیسا دوسرا آسمان نہیں بنا سکتے، اور خدا کے سورج جیسا دوسرا سورج نہیں بنا سکتے، اور خدا کے چاند جیسا دوسرا چاند نہیں بنا سکتے، میں بھی خدا کا کلام ہوں، تم میرے جیسا دوسرا کلام نہیں پیش کر سکتے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا نبی اس کتاب کو خود اپنی طرف سے بناتا ہے، تو پھر تم بھی سب مل کر کے 10 سورتیں اس جیسی بنا کر کے پیش کرو. ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکو بلاؤ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو اور سب کو بٹھا کر ایسا کلام پیش کرنے کی کوشش کرو. تم تو تم اور تمہارے خدا تو تمہارے خدا، سارے نبی مل کر بھی ایسی ایک صورت تیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء بھی بہرحال مخلوق ہے اور یہ خالق کا کلام ہے. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں، اگر یہ کفار تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، فَعْلَمُوا، تو تمہارے یقین میں اضافہ ہو جانا چاہیے، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، واللہ الہ الا ہو، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فہل انتم مسلمون، تم کیا فرما بردار رہو گے کہ نہیں؟ یعنی یہ کہ حکم ہو رہا ہے کہ چیلنج ہے اور چیلنج کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا تم مسلمان ہی رہنا. یا اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اے کفارو، اے کفار، اے کافرو، تم تمہارے معبودوں کو بلا کر ان سے مدد لو اور ان سے کہو کہ ایسا کلام پیش کریں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور تمہارے معبود تمہاری اس درخواست کو قبول نہ کر سکیں، فالمو، تو ایک کافر ہو، تم جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، واللہ الہ الا ہو، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون، اس دلیل کے بعد بھی تم ایمان قبول نہیں کرو گے، مسلمان نہیں بنو گے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں استفہام امر کے معنی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے. اوپر کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت نذیر کے، بحیثیت ڈرانے والے کے، قوم کو ڈرایا کہ اگر تم توبہ استغفار سے کام نہیں لوگے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو بڑے دن کے عذاب کا میں تم پہ اندیشہ کرتا ہوں. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور غیر مسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اتنے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی ہمارا شیوا ہے، فقراء کی خدمت ہمارا ترئی امتیاز ہے،
یہ جو ہم بڑے بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کا رد فرمایا کہ جو شخص اچھے اچھے اعمال دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی رونق کے لیے، دنیا میں نام کے لیے، دنیا میں شہرت کے لیے کرتا ہے، تو اس کے ان اعمال کا پورا پورا فائدہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیاوی زندگی کو چاہتا رہتا ہو، یہ نہیں کہ ایک عمل سے چاہا بلکہ اس کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، مسلمان یا یہ کہ کافر، کہ ایمان نہیں لاتا اور اچھے اچھے عمل کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر کافروں کا ہے، کہ ایک کافروں ایمان کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے، ایمان ہے اور پھر اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اور ایمان کے بغیر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، تمہارے اعمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نیک عمل کا بقدر ضرورت دنیا میں اسے راحت پہنچانے کے لیے کچھ بدلہ یہاں دے دیتے ہیں، اور باقی اس کو 99.9% بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور کافر جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو چونکہ کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا ثواب دنیا میں عزت کی شکل میں، مالداری کی شکل میں، راحت کی شکل میں، صحت کی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نوتہ منہا، جو شخص دنیاوی زندگی کی کھیتی کو چاہتا رہتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں میری ترقی ہو، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیاوی زندگی میں میرا نام ہو، لوگوں کی مدد اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی ہمدردی اس لیے کر رہا ہوں، غریبوں پہ خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں میرا نام ہو۔ آج دیکھ لیجئے، اخلاص جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ فقط مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہر وقت یہ فکر کرتا رہتا ہے کہ میرے اس عمل میں کہیں ریا تو نہیں، میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے کرتا بھی ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے۔ ورنہ باقی دنیا میں بڑی بڑی, بڑی سیلیبریٹیز کو آپ دیکھو، بڑے بڑے منسٹروں کو دیکھو، بڑے بڑے صدروں کو دیکھو کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اخباروں کے بغیر جاتے نہیں، مقصد ہی ان کا پبلسٹی ہوتا ہے۔ تو یہ پبلسٹی ان کے کام کاج رہے، دنیا ہی میں مل جاتا ہے، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، تو جو شخص دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا رہتا ہو اور دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق کو حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرتا ہو اور مسلمان نہیں ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو دنیا ہی میں ہم اس کے پورے پورے اعمال دے دیں گے، بدلے پورا پورا دنیا ہی میں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں ان کے اعمال کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو کچھ دینا ہے یہی دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب ہبط ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال آخرت میں باطل ہے۔
اور بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مؤمنین ہیں، کہ جو مؤمن ایمان لانے کے بعد کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، عزت کمانے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مؤمن بندے کا اس عمل کا بدلہ بھی ہم پورا کا پورا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. نماز دکھلانے کے لیے ہے تو لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ بڑا نیک آدمی ہے. اگر خیرات سخی بننے کے لیے ہے تو لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ بہت سخی ہے، دنیا میں پورا پورا دے دیا جائے گا، دنیا میں کوئی کمی نہیں، خوب شہرت اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اس عمل کے بدلے میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یہ عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ ریا گناہ کبیرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تین شخصوں کو بلائیں گے، ایک قاری اور عالم ہوگا، دوسرا غازی مجاہد اور شہید ہوگا، اور تیسرا سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا. ایک ایک کو الگ الگ بلائیں گے اور الگ الگ بلا کر ان سے یہ کہیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو اس کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسا تھا؟ تو وہ کہے گا یہ اللہ ایسا کوئی نیک کام آپ نے نہیں بتلایا تھا کہ جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، کوئی کام ایسا نہیں جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، کوئی اپرچونٹی ایسی نہیں، کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں جس میں میں نے حصہ نہ لیا ہو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرمائیں گے کہ کیا یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا نام کمانے کے لیے؟ شرمندگی سے سر جھک جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد تو تمہیں حاصل ہو گیا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری بہت تعریفیں کی، اب آج تمہیں جہنم میں پھینک رہا ہوں، تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. اسی طرح قاری اور عالم کو بلایا جائے گا، اے اللہ علم پر خوب میں بھی عمل کرتا تھا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیتا تھا، خوب محنت کرتا تھا، کیا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے؟ شرمندگی سے سر جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے کہ تو نے جتنے اعمال کیے تھے اس لائن کے دنیا میں بدلہ مل گیا، سب تیری تعریف کرتے تھے. اور اسی طرح مجاہد کو بلائیں گے، اے اللہ ایسا کون سا میدان ہے کہ جس میں میں نہیں اترا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، شہید کہے، مجاہد کہے، تو وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر کے فارغ ہوئے تو رونے لگے، اور رو کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اسی کا تذکرہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا رہتا ہو تو ہم اسے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، نیک نامی اور شہرت اور فیم دے دیں گے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جو شخص کوئی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، بے نیاز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. اس کا دل یہ کہہ دیتا ہے کہ بس میں قانع ہو گیا، مجھے اب ضرورت نہیں. اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، پیسے کماتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کما جائے گا، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس کے دل کو بے نیاز نہیں فرمائیں گے. وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ مجھے اور چاہیے، ایک ضرورت پوری ہوئی تو دوسری، دوسری پوری ہوئی تو تیسری، تیسری پوری ہوئی تو چوتھی. ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ اور دنیا کے پیچھے اسے لگا دیں گے. تو اخلاص کی میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کو محمول کیا ہے کفار پر، کہ یہ کفار کے لیے ہے کہ وہ جتنے بھی اعمال صالحہ کر لیں لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے دنیا ہی میں ان کو سب کچھ دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا جہنم کے سوا. اور دوسری ایک جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس میں اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو مسلمان ایمان قبول کرنے کے بعد بھی اخلاص کی دولت سے عاری ہوں تو ان کو دنیا میں نام مل جائے گا، ان کے ان اعمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ ریا کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ وغیرہ مفسرین، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سمیت، یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار اور مسلمان دونوں کا ذکر ہے. آیت کی جامعیت یہ ہے کہ اگر کافر اچھے سے اچھے اعمال کرے گا تو اس کے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا جائے گا. اور مسلمان ایمان کے ساتھ بھی اگر اعمال صالحہ کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو ریا کی وجہ سے اسے بھی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے اور چٹائی کی وجہ سے جسم مبارک پر نشانات ہے، گدا نہیں تھا، نرم بستر نہیں، چٹائی، اس کی وجہ سے نشانات ہے جسم مبارک پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف یوں کمرے میں نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے قیصر و کسرا کو اور ان کے ماننے والوں کو کتنی دولت دی ہے، کتنے مال و اسباب ان کے پاس، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خزانے کھول دے، آپ کی امت کے لیے بھی خزانے کھول دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، افی ھذا انت یا عمر، اے عمر تو اسی خیال میں ہے ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ امت پر خزانوں کو کھول دے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کفار کو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور قیامت کے دن کہیں گے کہ تم نے دنیاوی لذتوں سے خوب فائدہ اٹھا لیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور مجھے اور تجھے ایسی چھوٹی سی جھونپڑی دے کر اور کم سامان دے کر یہاں کسی طرح راضی کر لیتے ہیں اور ساری نعمتیں اللہ تعالی جنت میں ہمیں نصیب فرمائیں گے. تو اخلاص کی طرف میرے بھائیوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم صبح سے شام تک عمل بھی کرتے رہیں اور اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے وباطل ما کانوا یعملون کے مستاق بن جائیں کہ اعمال آخرت میں باطل ہیں. کرنا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے خاطر عمل کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وہ عمل جس میں اخلاص نیت نہ ہو وہ بے جان ہے، وہ فقط صورت ہے. جیسے ایک میوزیم میں بہت بڑا شیر ہو، بہت بڑے شیر کی صورت، زبردست شیر، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، تو اس شیر سے چھوٹا بچہ بھی جا کر کھیلے گا. لیکن اگر ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ اس کمرے میں داخل ہو جائے تو ہے چھوٹا لیکن چونکہ اس کے اندر جان ہے تو پورے مجمع میں افراتفری پیدا ہو جائے گی. اسی طرح جو عمل اخلاص سے خالی ہو, اس میں ریا ہو, دکھاوا ہو, شہرت پسندی ہو, وہ اس شیر کے مانند ہے جو بے جان ہے. نظر تو یوں آ رہا ہے کہ بہت بڑا عمل ہے, میں نے بہت بڑا کام کیا, میں نے بہت عبادتیں کی, میں نے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا, لیکن چونکہ اس میں اخلاص کی جان نہیں ہے اس لیے بیکار ہے, آخرت میں کچھ نفع نہیں دے گا. اور عمل تو چھوٹا سا کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے, سنسیریٹی ہے, وہ سنسیئر ہے, اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو اس جان کی وجہ سے اس عمل میں اتنی طاقت ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی دلوائے گا اور پل صراط سے پار کروا کر جنت میں بھی داخل کروا دے گا. اللہ جل جلالہ عمن والہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص سے ہم سب کو آراستہ فرمائے, ریا سے ہم سب کو پاک فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ اور جتنے دل کے فضائل اور اخلاق ہیں ان سے ہمیں آراستہ فرمائے, اور ریا کے ساتھ اور جتنے رذائل اور دل کی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے, اور اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کا علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلائے, دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے, شب قدر سے سرفراز فرمائے, جو ایام گزر گئے ہیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے, کوتاہیاں ہوئے ہیں انہیں معاف فرمائے, اور جو ایام باقی ہیں ان ایام کی قدردانی کر کے ان میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوب کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.